بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام العلامة الإمام محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه في كتاب كشرح كدرس جاريه، وهم في درس ما هم بوانشته باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة شهادت کی طرف دعوت دینا، اور آیت کریمہ پر ہم نے بات کی، جسے شیخ صاحب نے اس بات کا آغاز کیا، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور اس عظیم آیت کریمہ میں سے جو اہم احکام اور مسائل ہیں، جو اہم پیغام اور فوائد ہیں، وہ بیان کیے تھے. اور آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما بعث معاذا الى اليمن، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، قال له، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انک تأتی قوما من اہل الكتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وفی روایہ، اور دوسری روایت میں، الى ان يوحدوا الله، کہ تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ، تو انہیں یہ بتلا دیں، یہ واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کر دیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور رات میں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، بس اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بیان کر دیجئے، سمجھا دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، افترض علیہم صدقتن، ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدقے کو فرض کر دیا. اور فرض صدقہ کون سا ہے؟ زکات، یعنی زکات ان پر فرض ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکات ان کے مالداروں سے، اغنیاء سے لی جاتی ہے، اور انہی کے فقراء کو، مسکینوں کو بانٹی جاتی ہے، دی جاتی ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، بس اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں اور سمجھ جائیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کے عمدہ اور قیمتی اور اچھے اموال لینے سے احتیاط کرنا. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور احتیاط کرنا مظلوم کی بددعا سے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور کیونکہ یمن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہسٹری میں یہود و نصارہ رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے، اور اہل کتاب عام عربیوں سے، مشرکین عرب سے مختلف تھے. مشرکین عرب تو جہالت کے دلدل میں غرق تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے ان کے پاس تھوڑا سا علم موجود تھا، تورات اور انجیل کا علم، اگرچہ اس میں تحریف کر دی تھی انہوں نے، لیکن حق اور باطل دونوں مکس ہو چکے تھے، کچھ نہ کچھ علم موجود تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو چنا. یہ چناؤ ہے، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایک صحابی کو بھیج دیا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے ایک عالم صحابی کو بھیجا. سید معاذ بن جبل، کیونکہ ایک روایت میں آئے ہیں وہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے سب سے زیادہ حلال حرام کو معاملے جو علم رکھتے ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں. تو مطلب جاہل کو نہیں بھیجا، کم علم کو نہیں بھیجا، بھیجا تو اس صحابی کو بھیجا جس کی تیاری کس نے کی، ان کا استاد کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے یہاں پر اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں، دعوت کے کام جب بھی کرنا ہے تو علم پہلے ہے، بعد میں دعوت ہے، یاد رکھیں. کیونکہ فاقد الشیء لا یعطیه، جو چیز تمہارے پاس نہیں کسی اور کو کیا دے سکتے ہو؟ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کسی کو ایک روپیہ دے سکتے ہو؟ لیکن جب آپ کی جیب میں ہزاروں روپے ہوں گے تو آپ کسی کو دو دست دے سکتے ہو. تو علم پہلے ہے، دعوت بعد میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں دعوت پہلے علم بعد میں. اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے پہلے دعوت اور پھر علم، ہم دعوت میں نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ غلط بات ہے. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، ان کا راستہ یہ نہیں ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، اگر تم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو، ان کے راستے پہ چلنے والے ہو، تو سب سے پہلے تم سمجھ لو اگر دعوت کا کام کرنا ہے سب سے پہلے علم حاصل کرو، پھر دعوت کا کام کرو. اچھا دعوت کا کام کریں کیسے؟ عالم تو ہیں، عالم کو بھیج دیا، یہ نہیں کہ عالم ہے جو مرضی کرو اپنی. دیکھیں پہلے چناؤ ہے، پھر مادہ بھی دینا ہے، دعوت کس چیز کی دینی ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی یہاں پہ دعوت کے کاموں میں، نہیں یہ اچھا یہ برا ہے، آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، یہاں قرآن سنت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں عقل ہماری یہ نہیں مانتی کہ اس موضوع پہ بات نہ کی جائے، اس موضوع سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لوگ دور بھاگتے ہیں، لوگ متنفر ہوتے ہیں، کسی کو برا نہ کہو، سب اچھے ہیں، شراب خور بھی اچھا ہے، حرام خور بھی اچھا ہے، اور سود خور بھی اچھا ہے، سارے اچھے ہیں، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو نہ کہو تم یہ کام نہ کرو، شرک کی بات نہ کرو کیونکہ متنفر ہوتے ہیں لوگ، صرف توحید کی بات کرو، محرمات کی بات نہ کرو، صرف فرائض کی بات کرو. جب نماز لوگ پڑھ لیں گے تو برائی ختم ہو جائے گی. نہیں میرے بھائیو، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ، سارے راستے بند کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا. سب سے پہلے جب بھی دعوت دینی ہے کیا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی طرف دعوت. اور یہ کیوں آگاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر معاذ کو؟ یمن کی طرف جا رہے ہو، آخر یمن میں کون سی ایسی بات تھی؟ اہل کتاب تھے اور تھوڑا سا علم کے پاس تھا. تو داعیہ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جان لے حال ان لوگوں کا جن کو دعوت دے رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، کیا وہ جاہل ہیں، میرا رویہ کیسے ہونا چاہیے، وہ عالم ہے میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، میری کون سی بات کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے. تو یہاں پر یہ بھی فائدہ ہے کہ سٹیپ وائز ایک سسٹم سے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اندھادھند کام کریں، نہیں، سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ وہ نہیں جو ہماری عقل ہمیں کہتی ہے، بلکہ وہ سسٹم جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اچھا، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو سمجھائیں کیا ہے؟ دیکھ، پڑھانا نہیں ہے، صرف دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ کی طرف گواہی کے ساتھ. دیکھیں فرق کیا ہے، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھوائیں، لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو گواہی کی دو شرطیں میں نے بیان کی تھی، زبان کا اقرار اور دل سے یقین. جب تک ان کو دل سے یقین نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود برحق نہیں، تو دعوت کو ابھی روک دے یہاں پہ، آگے نہ چلے. جب تک توحید کو لوگ سمجھ نہیں لیتے تو آپ کی دعوت دوسری چیزوں میں بے بنیاد ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کسی کو اچھا نمازی تو بنا سکتے ہیں، بن گیا اچھا نمازی، پہلی صف میں نماز جا کے پڑھتا ہے لیکن قبر کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کی نماز ہے؟ تو توحید سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ توحید ہے تو پورا دین باقی پیچھے ہے، جب توحید نہ رہی تو دین نہ رہا. سب سے جو پہلا ستون ہے ارکان اسلام کا کلمہ شہادت ہے. جو کلمہ شہادت کو نہیں سمجھا یا جس نے عمل نہیں کیا اس پہ، تو اس کی نہ نماز ہے، نہ زکات ہے، نہ روز ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں. تو سب سے پہلے دعوت دو لاجر کی طرف. وفی روایت، دوسری روایت میں، یہاں شیخ صاحب نے اس روایت کو اس لیے بیان کیا کہ دوسری روایت میں یہ لفظ ہے الا ان یوحد اللہ، جب تک کہ اللہ تعالی کو واحد معبود نہ جان لے تب تک اپنی دعوت، اپنی محنت اسی میں صرف کرتے رہو. سبحان اللہ، یعنی ساری کے ساری محنت دعوت کی توحید پہ ہونی چاہیے. کس وقت تک؟ جب تک کہ ان کو سمجھ نہ آ جائے. اچھا سمجھ نہیں آتی، سمجھاؤ، پھر نہیں آتی، پھر سمجھاؤ، پھر نہیں آتی، سمجھاتے رہو جب تک سمجھ نہ آ جائے. جن کو سمجھ آ جائے ان کے ساتھ تو آگے چلو. کہاں پہ؟ اگلے الفاظ ہیں، نماز کی طرف، زکات کی طرف. جو کو سمجھ نہیں ان کو وہیں پہ رہنے دو. اور توحید اور توحید اور توحید اور توحید. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے تھی، ہمارے ہم تو کلمہ پڑھ چکے. لفظ کلمہ پڑھنے کے نہیں ہے، لفظ یقین کے ساتھ گواہی دینے کے ہیں. ہاں، جس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کا اثر، اس عقیدے کا اثر اس کے جسم پہ ہونا چاہیے. تو اللہ کی قسم، جس کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے کسی کے سامنے اٹھتے نہیں ہیں، اس کا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلتا نہیں ہے، اس کے لیے مشکل کشا حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتے ہم نے سمجھ لیا اور ان کا مشکل کشا حاجت رہا کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کو اللہ کا علم ہے ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلے ان کو دعوت دیں کس کی طرف؟ اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، لا الہ الا اللہ کو سمجھو. فإنهم أطاعوك لذلك، جب وہ تمہاری فرما برداری کر لیں اس معاملے میں. دیکھیں لفظ سمجھ کا نہیں ہے، نہیں. فإن علموا، علموا اور أطاعوك میں کیا فرق ہے؟ علم، علم حاصل کر لیا، عمل نہیں کیا. فرما برداری میں عمل لازم ہے. لفظ طاعت میں فرما بردار کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے مانتا ہے بس، یا فرما بردار کر کے دکھاتا ہے؟ کر کے دکھاتا ہے. تو لفظ فإنهم أطاعوك لذلك، جب وہ کر کے دکھائے عملاً کہ کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے، کلمہ شہادت کیا ہے، اور وہ توحید کو سمجھنا شروع کر دیں، اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیں، الحمدللہ سب سے پہلی بنیاد ان کو حاصل ہو گئی اور ان کے دل میں توحید کی روشنی پھیل گئی. فأعلمهم، جب تم فرما برداری کر لیں اس معاملے میں، توحید کے معاملے میں، تو اب ان کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ ان اللہ افطر عنہم خمس صلوات، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پانچ نمازیں فرض کر دی، چھٹی نماز نہیں ہے. کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ نمازیں. اس لیے وتر کی نماز فرض نہیں ہے، جب پانچ کے ہیں تو پانچ ہی سمجھے. خمس صلوات، پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں. فی کل یوم و لیلہ، کچھ لوگ یہ نہ کہیں چلو یہ دن کو ہے، رات میں بھی، یہ رات اور دن 24 گھنٹوں میں پانچ نمازیں ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اچھا نمازیں سمجھ آ گئی، پڑھنا بھی شروع کر دیا. دیکھیں فہم اپاغوق لذلك، بے نمازی ہے، نماز کی سمجھ نہیں، اسے تو زکات کیا دے گا وہ. ترتیب دیکھیں ذرا، حدیث کے الفاظ دیکھیں، نبوت کا نور دیکھیں، وحی کا نور دیکھیں. آپ توحید نہیں تو نماز ہی نہیں، توحید ہے اس کے بعد نماز بھی آسان ہو جاتی ہے. جب نماز ہے تو زکات دینا آسان ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ توحید عقیدہ ہے، نماز عقیدہ اور عمل ہے، بدنی ہے نا. دل عقیدے میں، توحید میں صرف دل ہے، نماز میں دل بھی ہے اور بدن بھی ہے. مال نہیں ہے، یاد رکھیں. زکوٰۃ میں دل بھی ہے، بدن بھی ہے اور مال بھی ہے. ترتیب دیکھیں تو دل سے شروع کیا، جب دل پاک ہو گیا تو بدن آسان ہو گیا کہ نہیں، بدن پر عمل آسان ہو گیا. جب بدن پر عمل آسان ہو گیا اب پیسے خرچ کرنا کو مشکل ہے، لیکن جب دل ہی کالک سے بھرا ہوا ہے پیسہ دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب رب کو سمجھے نہیں، رب ہے کیا، اس کی مشکل کو حل کرو تو کوئی اور ہیں، تو اللہ کے نام پہ کب دے گا، وہ کیا دے گا. اس لیے یاد رکھیں، اب نظر و نیاز کس کے نام پہ ہوتی ہے، دیکھیں سبحان اللہ، کس کے نام پہ ہوتی ہے، اولیاء کے نام پہ ہوتی ہے. قربانی کس کے نام پہ ہوتی ہے، اولیاء کے نام پہ ہوتی ہے. جب اب دل صاف نہیں ہو عقیدے کے لیے، لا الہ کو سمجھا نہیں ہے، تو اثر کیا ہوا، صدقات اور خیرات کس کے نام پہ ہوتی ہیں، اللہ کے نام پہ نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، کیونکہ ابھی دل باقی ہے، ابھی دل صاف نہیں ہوا. تو دل کی صفائی میرے بھائی سب سے پہلے ہے. جس نے دل کو صاف کر لیا اس کے لیے نماز بھی آسان ہو گئی، نماز آسان ہو گئی. لوگ کہتے ہیں رفع دین کے مسئلے میں جھگڑتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں رفع دین نہیں کرتے یہ حناف جو ہے. میرے بھائی رفع دین کیسے کریں گے، وہ جو قبر کا طواف کرتا ہے، جس کے عقیدے میں بگاڑ، یا جو اشعری عقیدہ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہاں توفیق دے گا کہ اس کا بدن درست ہو. جب تک دل صاف اور پاک نہیں ہوتا عقیدے کے تعلق سے، میرے بھائیو دل سب سے پہلے ہے، پہلا ٹارگٹ ہے دل. دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، شرک بدعات خرافات صاف ہو گئے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، تو نماز آسان ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے. اور سب اعمال میں سے سب سے جو اہم عمل ہے نماز کا ہے، تو اس کی نماز بھی سب سے بہترین ہوگی. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی رفع دین کرو، امین بالجہر پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، ہرگز نہیں، واللہ نہیں. اس لیے اب نوٹ کریں، جو بھی الحدیث ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، رفع دین کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی کل تک وہ جھگڑتا تھا نہیں کرنا میں نے، اب اس نے فوراً کیوں کرنا شروع کر دیا، اصل چیز ٹھیک ہوگی کہ نہیں. اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہے. وہ کیا ہے، دل. اللہ اکبر. اور دل بنتا ہے ایمان سے میرے بھائیو، اخلاص. اور ہر چیز کی جڑ ایمان ہی ہے، اور ایمان کی حقیقت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نماز بھی درست ہو گئی، جو نماز درست ہو گئی، فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم، اب انہیں یہ سمجھاؤ کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب مال بھی دینا ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی دینا ہے. تم اتنا اچھا بنا دیا، دل کو صاف کر دیا، جسم بھی اچھا ہو گیا تمہارا، پاک صاف ہو کر اللہ تعالی کے سامنے جھکنا سیکھ لیا تم نے، اپنے جسم کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا تم نے. پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کے دنوں مشکل لگتے ہیں نئے مسلم کے لیے، ارے ہر چار پانچ گھنٹے پھر نماز ہے، پھر نماز ہے، کام سے رک جانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ایک تربیت ہے. جب جسم کو اللہ تعالی نے تمہیں جسم کو پاک کر دیا ہے، پہلے دل پاک ہوا، پھر اتنا جسم بھی پاک ہو وضو سے، بغیر وضو کے غسل کی نماز نہیں ہوتی، تو تیرے جسم کو باہر سے بھی پاک کر دیا، تیرے دل کو اندر سے بھی پاک کر دیا، تمہیں جھکانا بھی سکھا دیا، کس کے سامنے، رب کے سامنے. اب مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ مال دینا ہے تو مال دو. اچھا مال کیسے دیں، کس کو دیں، مال دینا ہے کون دے گا، ہر مسلمان دے گا، فقیر بھی دے گا، مسکین بھی دے گا، نہیں، تم پریشان نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کچھ دینا نہیں، اس نے لینا ہے، خوشخبری دیکھیں، تاکہ اہل کتاب ہیں، سمجھدار ہیں نا، کچھ سمجھتے ہیں، ان میں سب غنی تھوڑے تھے، فقیر فقرا بھی تھے، غریب غربا بھی تھے. جب سب سے پہلے دل پاک ہوا، اہل کتاب بھی جانتے تھے سب سے پہلے دل ہی پاک ہوتا ہے، لیکن ہر درمی الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ سب سے پہلے دل ہی ہے ٹارگٹ، یہ صاف ہو جائے پھر نماز ہے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز کے بعد پھر مال کی بات آتی ہے. اور مال سب سے بڑی مصیبت اہل کتاب کے لیے کیا، یہودیوں کے لیے، پیسے کی بات نہیں کرنی، یہ لین دین کا چکر بڑا مشکل چکر ہے، آپ کچھ بھی کریں مال کی بات نہ کریں، تو حکمت دیکھیں، کیونکہ مال پتہ ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ترتیب سے جانا، پہلے زکوٰۃ کی بات نہ کرنا، وہ توحید کو نہیں سمجھیں گے، سنیں گے بھی نہیں. تو جب مال کی بات آئی، یہ نہیں کہا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، نماز کے تعلق سے کیا کہا، پانچ نمازیں فرض ہیں، بات ختم ہوگی. زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کیوں کہ اغنیاء سے لی جاتی ہے، فقراء کو دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل مال سے جڑے ہوئے تھے ایسے. ارے فقیر بھی مال دے گا تو یہ دین اچھا نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تو وہ کیسے اس دین کو قبول کرے، فتنا ہے کہ نہیں، شر ہے لوگوں میں، شر شیطان دین سے موجود ہے نا. تو تاکہ اس دعوت کا ہمیں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس راستے کو بند کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داعی کو سید معاذ بن جبل کو یہ حکم دے کے بھیجا، یہ جو زکوٰۃ ہے امیر دیں گے، جو غنی ہے وہ دیں گے، وہ دیں گے کس کو؟ ہمارے فقراء کو نہیں دیں گے کہ اب معاذ بن جبل مدینہ لے کے جائے گا، نہیں، تم لوگ اپنے فقراء کو دو گے، تمہارے اغنیا دیں گے اور تمہارے اپنے فقراء اس سے فائدہ اٹھائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. سید معاذ بن جبل تمہارا مال لینے نہیں آیا ہے، تمہیں کچھ دینے آیا ہے، تمہیں ایمان دینے آیا ہے، تمہیں توحید دینے آیا ہے، تمہیں وحی کا نور دینے آیا ہے، تمہیں زندگی دینے آیا ہے، تمہیں رب کی پہچان سمجھانے آیا ہے. تو خود من اغنیائہم، ان کے غنیوں سے لی جاتی ہے، فترد علی فقرائہم، اور ان کے فقراء کو دیا جاتا ہے. اس لیے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے زکوٰۃ کہاں نکالنی ہے، جس ملک میں وہ شخص رہتا ہو. اس حدیث کو دلیل دیا ہے، اگر اس جگہ پہ کوئی فقیر نہ ہو پھر آپ باہر نکال سکتے ہیں، ورنہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کا مال ہے، آپ وہیں پہ آپ زکوٰۃ نکالا کریں. یاد رکھیں جی جی، یہ خرچ تو کریں، زکوٰۃ کی بات ہے. زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں فقراء کو جہاں پر آپ رہتے ہیں، وہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو وہ دلیل پیش کرتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار حق دار ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، آپ وہاں پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. جی نہیں، افضل وہ نہیں ہے، افضل کنڈیشن جس میں آپ رہتے ہیں. اگر آپ رشتہ دار یہاں پر ہیں اور فقیر ہیں، تو کون سے افضل ہیں، اس ملک میں یا اس ملک میں؟ یہ نہیں، کنڈیشن میں مختلف ہے. اگر جہاں پر آپ رہتے ہیں فقراء بھی وہاں پہ رشتہ دار بھی ہیں، تو وہ سب سے اولا ہے. نمبر دو، اگر دور رہتے ہیں اور وہ زیادہ حقدار ہیں، تو وہ پھر جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ حقدار ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، بس جب وہ تمہاری فرما برداری کر لیں. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ، اللہ اکبر، جب تمہاری یہ بات مان لیں، یعنی زکوٰۃ دیں کہ تیار ہو جائیں، اے معاذ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ان کا اچھا مال نہ لینا، سب سے پیارا مال نہ لینا. کرائم الاموال، سب سے قیمتی مال، سب سے اچھا مال، یہ نہ لینا. ارے وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بتایا کہ یہودیوں کا دل کہاں سے، کس سے جڑا ہوا ہے؟ مال سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کا اچھا مال جائے گا، پاؤں ان کے لرزنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ سب ممکن، اسے عام ہے، سب کے لیے ہے. مال تین قسم کے ہوتے ہیں، کرائم، وسط اور ردیء. کرائم سب سے قیمتی، وسط درمیان، ردیء سب سے برا. زکوٰۃ میں درمیانہ مال دیا جاتا ہے، یاد رکھیں. کسی کے پاس اونٹ ہے، بڑے تکڑے تازے اونٹ ہیں، اور حاملہ اونٹنی ہے، وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. اور بعض بالکل لاغر سے ہوتے ہیں، چلنا پھر مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، وہ ردیء ہوتے ہیں، جو ذبح کے قابل ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں نہیں دینا. جو درمیان والے ہیں، تندرست ہیں لیکن حامل بھی نہیں ہے اور لاغر بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ میں دے، یعنی جو درمیانے ہیں. اور یہ انصاف ہے، یہ آسانی ہے اس دین کی، یہ دین فطرت ہے. انسان عام طور پہ جو اسے زیادہ پسند ہے، جو زیادہ قیمت ہے، زیادہ پسند ہے اسے، تو دینا مشکل ہے. اگر دے دیتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس پر فرض نہیں ہے، فرض یہ ہے کہ کون سا درمیانہ مال دو، یہ فرض ہے. کس چیز کی؟ درمیانہ مال. یا پیسوں میں تو عام طور پہ بات نہیں ہوتی، پیسوں میں تو سب پیسے برابر ہیں، یہ نہیں تو کہ نئے نوٹ یا پرانے نوٹ، یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ اس زکوٰۃ جو ہے صرف نوٹوں کو نہیں ہوتی، ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ اپنا مویشی میں بھی ہوتی ہے، اناج میں بھی ہوتی ہے. اب اناج ہے، برا بھی ہے جس کو پانی لگا ہے، اور اچھا بھی ہے جو بڑی اچھی زمین کی پیداوار ہے، چاہے کھجور ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ جو ہے کچھ بھی ہے. تو وہ جو اناج ہے جو اچھا ہے، قیمتی زیادہ، وہ بھی نہیں لینا. جو خراب ہے ردی، وہ بھی نہیں لینا. جو درمیان ہے وہ لینا ہے. تو مال میں عام طور پہ تو مال مال ہی ہوتا ہے، مال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن مویشی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، زمین کی پیداوار ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. تو جو ان چیزوں میں، اس میں میان روی اختیار کرنی چاہیے. آگے فرمایا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اے معاذ، اب نصیحت بھی ہے، مظلوم کی بددعا سے بچنا. کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابی کی صحبت کی فضیلت بھی مظلوم کی بددعا کے سامنے کچھ نہیں ہے. مظلوم کی تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، چاہے کافر بھی ہو جی ہاں چاہے کافر کیوں نہ ہو. مظلوم اگر کافر ہے تو اس کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیں ظلم کافر پر بھی جائز نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. کہیں تمہیں کہیں تمہاری دشمنی کسی قوم کے خلاف تمہیں اس چیز پہ مجبور کر دے یا آمادہ نہ کر دے کہ تم کسی پہ ظلم کرو, انصاف کرو, دشمنوں سے بھی انصاف کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ظلم کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ ظلم کا مطلب, ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری چیز پہ رکھنا. عربی میں اسے ظلم کہتے ہیں. یعنی کسی کا حق نہ دینا, دوسرے لفظوں میں, یا کسی اور کا حق لے کے کسی اور کو دینا. بات سمجھ آئی؟ اب آتے ہیں. زنا کرنا ظلم ہے, چوری کرنا ظلم ہے, سود کھانا ظلم ہے, قتل کرنا ظلم ہے, نہیں سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا. ان الشرک لظلم العظیم. شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ اللہ اکبر. شرک اس لیے ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک مخلوق کو یا تو اوپر اٹھا کے خالق کے برابر کر دیا, اس کی جو صحیح جگہ تھی نیچے تھی, مخلوق ہے نا, اسے اٹھا کر خالق کے برابر کر دیا, اس کے لیے نماز, روزہ, حج, زکات, دعا, پکار صرف کر دی, تو خالق کے برابر کر دیا کہ نہیں؟ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ اس کو رکھ دینا ظلم ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اس لیے کہ اللہ کے حق میں ہے, مخلوق کے حق میں نہیں ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. یا خالق کو نیچے کر کے مخلوق کے برابر کر دیا, نہ سمجھے کہ نہیں؟ خالق کو نیچے کر کے مخلوق کے برابر کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ انسان کی مثل ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ بشر جیسے, مشبہ جو ہیں بشر جیسے ہیں. یہ کفر ہے, یاد رکھیں. دونوں طریقے شرک اکبر ہے اور کفر ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو نیچے کر کے مخلوق کے برابر کر دیا یا مخلوق اوپر کر کے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا, یہ دونوں شرک ہیں, دونوں کفر اکبر ہیں, دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی اجابت کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. استجابت یعنی دعا قبول کرنا, دعا بھی قبول کرنا, بد دعا بھی قبول کرنا, بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے مظلوم اگر دعا کرے تب بھی, بد دعا کرے تب بھی, یعنی مظلوم کی اگر مدد کرتے آپ کے لیے دعا کر دی, اللہ اکبر, وہ اگر بد دعا کرے تو پھر خیر نہیں ہے, دعا کرے تو پھر خیر ہی خیر ہے. اس لیے مظلوموں کی مدد کرنا خیر ہی خیر ہے, کیونکہ جیسے کہ مظلوم ظالم پہ بد دعا کرتا ہے, مظلوم ہمیشہ جو اس سے اس کی مدد کرتے اس کے لیے دعا ضرور کرتا ہے. مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے, کسی کو آپ نے حق مارا ہے, کسی کو آپ نے ناجائز مارا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کسی کی گھر چوری کی ہے, کسی کو تکلیف دی بغیر وجہ کے, مظلوم ہے. یہ ظلم آپ نے کیا ہے. مظلوم کافر کیوں نہ ہو, مشرک کیوں نہ ہو, آپ نے ظلم نہیں کرنا. وہ یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حق بات بیان کرنا ظلم نہیں, حق بات کرنے میں ظلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے, آپ نے ظلم نہیں کیا اس کے اوپر, کیوں کہ آپ نے تو حق بات بیان کی ہے. تو حق بات بیان کرنے سے ظلم نہیں ہوتا. ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تکلیف پہنچاؤ, تکلیف ناجائز. اگر اس کو جائز تکلیف پہنچتی تو یہ حق ہے. اگر آپ مشرک کو مشرک نہ کہیں تو کون کہے گا؟ اگر مشرک کو مشرک کہنا ظلم ہوتا تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو مشرک اور کافر کہے کہ قل یا الکافرون کہے کہ ظلم کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے؟ ہرگز نہیں. تو کافر کافر, مشرک مشرک ہے. حق بات بیان کرنے سے اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ظالم نہیں ہیں, وہ مظلوم نہیں ہیں, بلکہ ظالم وہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کیا. میں یہی بتا رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرے کہ ظلم کرنے سے ڈرنا, یعنی ظلم کسی سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ ظلم کرنے جا رہے ہیں. بات سمجھے ذرا. اب اس حدیث, ایک عظیم حدیث ہے, اس حدیث میں ایک تو طریقہ بیان کیا گیا ہے جس لوگوں کی طرف جا رہے ہو وہ لوگ کیا ہے یہ سمجھو، پھر آپ کی دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پھر آغاز کس چیز سے کرنا ہے، پھر ترتیب کیا ہے، جب سب کچھ آ جائے پھر آخر میں نصیحت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے کہ بھائی مظلوم کی بد دعا سے ضرور ڈرنا، یعنی اے معاذ ظلم کرنے سے بچنا. اس سے پہلے کیا لفظ ہیں؟ کرائم اموال نہ لینا، جو اچھے قیمت والے وہ نہ لینا. اس لیے پھر ان کو یاد دہانی کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، انسان سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ ظلم کبھی نہ کرنا، چاہے وہ مال کی صورت میں قیمتی مال لینا اس کا یا کسی پہ زبردستی کرنا، زبردستی نہیں کرنی. ہاں جو سمجھ لے تو سمجھ لے، کوئی زبردستی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، ولی امر پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنے کا انتظام کرے اور دعات کو بھیجے. یہ ولی امر چاہے خلیفہ ہو، خلیفہ وقت ہو، یا بادشاہ وقت ہو، یا حاکم وقت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پر واجب ہے کہ دعوت کے کام میں وہ حکم بھی دے اور عملاً ساتھ بھی دے. یہ ہر حکمران پر فرض ہے. نمبر دو، سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا صحابہ کرام کے درمیان میں سے، انہیں یمن کی طرف بھیجا. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعیہ ہیں اللہ تعالی کی طرف. نمبر چار، سیدنا معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، جیسے کہ آیت میں آیا ہے انا ومن اتبعنی، یہاں پر عملی مثال ہے، میں اور جو میرے اتباع کرتے ہیں. اسے معاذ بن جبل متبعین میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے بیان کردہ طریقے پر دعوت تبلیغ کا کام کیا. اور ان کے بعد صحابہ کرام کے جانشین تابعین ہیں، ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں، اور آج تک سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. جو حق راستہ دیکھنا چاہتے دعوت و تبلیغ کا، وہ یہی راستہ ہے اور یہی نشانی ہے. سب سے پہلے توحید کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کا مشن یہی ہے. توحید کیا ہے؟ پھر توحید کی ضد میں شرک کیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا صحابہ کرام تفرقہ پیدا کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج کے امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھیجتے تھے؟ تو یہ کہاں کی سوچ ہے، کہاں کی عقل ہے؟ نمبر چار، نمبر پانچ، چار ہے، نمبر پانچ، سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ میں توحید سے آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے توحید. نمبر چھ، دعوت میں جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کرنی ہے. اس کے بعد نمبر سات، اہم اور مہم میں فرق جاننا ضروری ہے. اہم اور مہم کیا ہے؟ اہم سب سے زیادہ اہم چیز، مہم جو اہم تو ہے لیکن اس کے بعد درجہ ہے. تو سب اہم چیزیں برابر نہیں ہوتی، کچھ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کچھ کم اہمیت رکھتی ہیں. جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ آگے ہیں، جو کم اہمیت ہے اس کے بعد. نماز کی زیادہ اہمیت ہے، کلمہ توحید کی زیادہ اہمیت ہے، کلمہ شہادت پہلے ہے، نماز پہلے ہے، کلمہ شہادت پہلے ہے. تو اس لیے اہم پہلے، مہم بعد میں ہے. جو الٹا چلتے ہیں، پہلے نماز پھر توحید، ہرگز نہیں. نمبر آٹھ، پانچ نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں. نمبر نو، وتر کی نماز فرض نہیں. نمبر دس، زکات فرض ہے. اور نماز کے ساتھ اس کا اکثر ذکر ہوا ہے. قرآن مجید میں دیکھیں آپ اور حدیث میں دیکھیں، اکثر نماز کے بعد زکات کا ذکر ہوتا ہے. نمبر گیارہ، زکات کافر کو نہیں دی جاتی. زکات کافر کو نہیں دی جاتی سوائے ایک کنڈیشن کے، المؤلف قلوبهم، یعنی کسی کے دل نرم کرنے کے لیے تاکہ وہ دعوت حق قبول کر لے یا اس کے شر سے محفوظ ہو جائے مسلمان، تو تب تو اس کو دے، ورنہ حق مسلمانوں کا ہے. نمبر 12، فقراء اہل زکات میں سے ہیں. نمبر 13، مسکین بھی فقراء میں شامل ہیں. اور ایک قاعدہ ہے یاد رکھیں، عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ ہیں اگر ایک کا ذکر آ جائے تو دوسرا اس میں شامل ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اکیلا ذکر ہو. اگر دونوں اکٹھے ذکر ہوتے پھر دونوں کے معنی فرق ہے. مثال، الفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین عربی زبان میں دو مختلف لفظ ہیں، لیکن اگر دونوں میں سے ایک کا ذکر کیا جائے جیسے اس حدیث میں ہے، فترد علی فقرائهم، غنیا سے لے کے فقیروں کو دینا، تو فقراء میں مسکین بھی شامل ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن اس کی ضروریت سے کم ہوتا ہے. اگر آپ کا ڈیلی کا خرچ ضروریات پورا کرنے کے لیے 30 ریال ہے تو اس کو 10 ملتے ہیں، 20 ملتے ہیں، 15 ملتے ہیں، اس کے 10 پھر بھی کم ہے، 5 پھر بھی کم ہے، تو اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. اور فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حدیث میں مسکین شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے. لیکن اگر فقیر اور مسکین دونوں کا نام آ جائے، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ سورۃ توبہ نمبر 60 میں تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مستحقین زکات کون ہیں. فرمایا زکات صرف اور صرف فقراء کے لیے اور مسکینوں کے لیے، یا فقیر کو الگ ذکر کیا، مسکین کو الگ ذکر کیا، یعنی فقیر اور چیز ہے، مسکین اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اسلام اور ایمان اگر الگ الگ ذکر ہو تو اسلام میں ایمان بھی شامل ہے، اگر دونوں اکٹھے ان کا ذکر ہو تو اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. اسلام عملی ظاہری امور اور ایمان باطنی علم، باطنی عقیدہ. کتنے نمبر ہے؟ نمبر 14، زکات آٹھوں اصناف میں سے کسی ایک کو بھی دے دینا جائز ہے، یعنی سارے کے سارے زکات آپ ایک شخص کو دے سکتے ہیں یا اپنی زکات آٹھ مختلف لوگوں میں بھی آپ بانٹ سکتے ہیں جو اہل زکات ہیں. اہل زکات آٹھ ہیں، فقراء مساکین عامل علیہم والف قلوبهم وفي رقاب الغارمین فی سبیل وابن السبیل، یہ آٹھ ہیں. چاہے تو آپ اپنا پورا مال ایک فقیر کو دے دیں جو زکات کا مال ہے، چاہے تو اس کو حصے کر کے سب مختلف لوگوں کو دے دیں، دونوں طریقے جائز ہیں. یہاں پر ایک فقیر کا لفظ ہے صرف، باقی کا لفظ نہیں ہے. فقیر مسکین کو دے دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہ دیں، یعنی یہ اولا ہے کیونکہ یہ زیادہ محتاج ہیں. نمبر 15، زکات کا اپنے ملک سے خارج کرنا جائز نہیں ہے اگر اس میں فقراء موجود ہیں. نمبر 16، اغنیاء کو زکات دینا جائز نہیں ہے الا یہ کہ پھر وہی کون، مؤلف قلوبهم، دل نرم کرنے کے لیے. کافر اگر دے سکتے تو کافر امیر نہیں ہوتا کیا؟ امیر بھی پھر اس کو دل نرم کرنے کے لیے دینا ہے، ورنہ اس کے علاوہ غنی کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. اور مسافر، بارک اللہ، مسافر اگر غنی ہے، مسافر ہے، راستے سے کٹا ہوا ہے، اب تو اس کے پاس کچھ نہیں، اب تو فقیر سے بھی گیا گزرا بیچارہ، گھر میں اس کا مال تو ہے لیکن ابھی اس راہ راست اس کا کٹ گیا ہے، مسافر ہے، تو اس کو بھی مال دے، اس طریقے سے زکات مال دینا جائز ہے. نمبر 17، بہترین اور قیمتی مال زکات کے لیے لینا جائز نہیں، حرام ہے. نمبر 18، زکات کے لیے بہترین مال کون سا ہے؟ درمیانہ مال. زکات کے لیے بہترین مال ہے درمیانہ مال. نمبر 19، ظلم حرام ہے ہر قسم کا، ظلم حرام ہے ہر قسم کا. 21 یا 20، ہر داعیہ پر فرض ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے مدعو کی حالت جان لے کہ وہ کس حالت میں ہے، کس حال میں ہے. داعیہ پر فرض ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے مدعو کی حالت جان لے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں، یہاں پر تین مختلف طریقے بیان کیے نا آیت کریم، لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم ایسے لوگ ہیں جو حق تو چاہتے ہیں اور حق کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، دشمنی رکھتے، لیکن وہ راستے کا پتہ نہیں کہ حق کیسے ان کو ملے. ان لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ حکمت، صرف بالحکمہ. حکمت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ حق بات کو بیان کرتے ہیں پیار کے ساتھ، اچھے انداز سے، نرمی کے انداز سے، دلیل کے ساتھ. حکمت دلیل ہے، آپ دلیل بیان کریں، یہ اللہ کا فرمان ہے یا پیر نبی کا فرمان ہے، الحمدللہ سامنے والے کا دل روشن ہو جائے گا اور اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، سمجھ لے گا. کیونکہ دل میں تو غلاظت ہے نا، بغض تو ہے نہیں نا، اب اسے کیا آپ جدال کریں گے، کیا اس کو کریں گے، وہ پہلے سے ڈرا ہوا ہے، وہ پہلے سے راستے کی تلاش میں ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو حق تو چاہتے ہیں، دوسری قسم کے لوگ حق چاہتے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں لیکن دشمنی بھی نہیں رکھتے، نہ حق چاہتے ہیں نہ اس کی تلاش، دشمنی نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کی خرابی کہاں پہ ہے جانتے ہیں؟ دل میں ڈر نہیں ہے. تو جب ایسے لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا تو راہ راست پہ آ جائیں گے کہ نہیں؟ تو ان کو دعوت دینے کس طریقے سے؟ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ سے. موعظہ کہتے ہیں ایسے لیکچر اور ایسی نرم باتیں جس سے دل نرم ہو جائے. موت کا ذکر، قبر کا ذکر، آخرت کا ذکر، کتاب الرقاق جیسے بخاری مسلم میں، کہ ایسے قصے اور کہانیاں جس سے دل نرم ہو جائے، ایسے موعظے بیان کر کے آپ دل نرم کریں گے ان کے، جو ہی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو راست پہ چلنا شروع کر دیں گے. اور تیسری قسم کے جو سب سے مشکل لوگ ہیں وہ نہ حق پر چلتے ہیں خود اور نہ کسی اور کو چلنے دیتے ہیں، یعنی دشمنی کرنی ہے حق کے خلاف. وہ صرف اتنے ہی نہیں کہ خود نہیں چلتے بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں. ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ وہ جادل ہوں بل لیتی احسن. ان کے ساتھ جو طریقہ دعوت کا وہ یہ ہے کہ جدال کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، لیکن احسن طریقے سے. سبحان اللہ، احسن ضروری ہے میرے بھائیو. ارے کافر، یا کافر کے ساتھ مناظرہ بھی احسن طریقے سے مناظرہ کرو، گالی گلوچ نہیں، غلط الفاظ نہیں، بدتمیزی نہیں. کیا بدتمیزی میں احسان ہے؟ کیا گالی گلوچ میں احسان ہے؟ سبحان اللہ برکاتہ. کیا غلط الفاظ استعمال کرنے سے احسان ہوتی ہے؟ احسن طریقہ ہے، اللہ کا فرمان ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر جدال آتا ہے، احسن طریقہ نہیں آتا تو نہ کرو. بعض مناظروں میں کیا ہوتا ہے؟ چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے اور ہاتھاپائی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد مکے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون سا احسن طریقہ ہے؟ یہ کون سی دعوت تھی جو آپ دینے گئے؟ یہ کون سا حق تھا جو آپ وہاں پر بیان کرنے گئے؟ تو اگر جدال کرنا ہے تو احسن طریقے سے کریں، جس پر کسی پہ ظلم نہ ہو. احسن طریقہ کیسے ہوگا جب ظلم کسی پہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو احسن طریقہ نہیں آتا جدال میں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زبان دی ہے اچھی، اچھے الفاظ دی ہیں، اچھی عقل دی ہے، چلاکی ہے، سمجھداری دی ہے، لیکن احسن طریقہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو آپ جدال نہ کریں، مناظرہ نہ کریں. مناظرہ وہ کرے جو جدال بھی کر سکتا ہے لیکن احسن طریقے سے. شرط یہ ہے وجادلہم باللتی احسن. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ پہلے سے بگڑا ہوا ہے، پہلے سے اس نے دشمنی اختیار کی ہوئی ہے، پہلے سے حق کی راستے میں رکاوٹ ہے، لوگوں کو بھی روکتا ہے. آپ سے سختی سنے گا تو وہ کیا کرے گا پھر؟ ہاتھا پہ کرے گا کہ نہیں؟ گریبان پکڑے گا کہ نہیں؟ پکڑے گا وہ. تو اس لیے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راستہ آپ کو دیا ہے، جادلہم باللتی احسن. کیونکہ آپ کے پاس حق ہے، توحید کا نور ہے، سنت کا نور ہے، وہاں پر جہالت ہے، شرک و بدعات کی دلدل اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ حق لے کے جاتے ہیں لیکن سختی برتتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی جہالت، شرک، بدعات، خرافات، جہالت، ظلمات اور بعض و فوق بعض، سارے اندھیرے مل کے آگ بن کے نکلتے ہیں، جو اس کے سامنے آتے پھر جلا دیتے ہیں. اس لیے جدال کرنا ہے باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے. وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جواباً آپ غلط استعمال، غلط الفاظ استعمال نہ کریں. وہ گالی دیتے ہیں، جواباً آپ گالی نہ دیں. وہ ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، آپ ضعیف حدیث بیان نہ کریں. وہ قرآن کی آیت کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، آپ قرآن کی آیت کو غلط طریقے سے بیان نہ کرو. وہ صحیح حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، آپ صحیح حدیث ضعیف نہ کرنا. وہ باطل سے جواب دیتے ہیں، آپ باطل سے جواب نہ دینا. باطل کا جواب ہمیشہ حق سے دیا جاتا ہے، یہ احسن طریقہ ہے. اگر باطل کا جواب باطل سے دیا جائے تو اس کے پاس اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں، تو میرا نور کہاں گیا؟ تو میرا نور بھی تو اندھیرا بن گیا نا، دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں؟ اب جو فائدہ حاصل کرنا تھا اس جدال سے وہ ہوا، بلکہ بگڑا مسئلہ کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، اکثر مناظر بگڑتے ہیں. اللہ رحم اللہ، ہمارے امت میں الحمدللہ اچھے علماء موجود ہیں جو احسن طریقے کو جانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم عطا فرمائے، اور ان کے دین، ایمان اور علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس طریقے سے وہ جدہ بھی لیتے احسن مخالفین کے ساتھ کرتے رہیں. کتنے نمبر ہے؟ نمبر 21. اشعرہ کے خلاف رد، اشعرہ کا رد کہاں سے ملا ہمیں؟ اشعری جو ہیں ان کا رد اس حدیث میں موجود ہے. اشعری کہتے ہیں ہر مسلمان پر سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ وہ پوری کائنات میں دیکھے، شک کرے کس کائنات کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا کسی اور نے پیدا کیا ہے، پھر یقین کرے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. نظر فی الکون، کائنات کی طرف دیکھے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، کیا وہ بت ہے، کیا وہ گائے ہے، کیا وہ عیسا ہے؟ نہیں نہیں، سب جواب نامے دو سب جواب، پھر آخر میں کہو اللہ نے پیدا کیا ہے. نہیں میرے بھائی، ربوبیت ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے، پیدا ہونے سے پہلے، کہ اس کا خالق، اس کا مالک، تدبیر کرنے والا صرف صرف اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے. دلیل کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ، کون سی فطرت ہے جس پہ وہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پہ. وہ کون سی فطرت اسلام ہے؟ کہ اس کو پیدا اس کے رب نے کیا، اس کا مالک اس کا رب ہے، اس کا رازق اس کا رب ہے، اس کا تدبیر کرنے والا اس کا رب ہے، مشکل کشا حاجت روا اس کا رب ہے، کوئی اور نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے اسے پیدا کیا. فَأَبَوَاهُ، تو پھر اس کے ماں باپ کا کام ہے. دیکھیں ماں باپ، سبحان اللہ، بعض ماں باپ اپنے بچوں کو جنت دیتے ہیں اور بعض بدبخت ماں باپ اپنے بچوں کو جہنم دیتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِ، یا تو یہودی، دیکھیں مسلمان بچہ یہودی گھر پیدا ہو رہا ہے، والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں. يَهُودَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، یا یہودی بنا دیتے ہیں جہنم میں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں جہنم میں، یا مجوسی آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں جہنم میں. تو یاد رکھیں ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بچے کا قصور نہیں ہے. ارے کافر کے نطفے سے مسلمان بچہ، اللہ تعالی انصاف دیکھے، نطفہ کافر کا ہے لیکن بچہ مسلمان ہے. اس کے ماں باپ نے اسے جو کچھ بنانا تھا بنا دیا، سبحان اللہ. بہرحال تو سب سے پہلا واجب ہے مکلف پر کلمہ توحید، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ. اور آخری نمبر کتنا ہے؟ نمبر 22. آخر میں اسلام ہی توحید ہے، یعنی اسلام کی بنیاد توحید ہی ہے. وہ کیسے؟ یعنی اس وقت تک کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ توحید کو نہ جان لے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سید معاذ بن جبل کو بھیجا تو کس لیے؟ ان کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا کہ نہیں؟ یہودی تھے، کافر تھے، اسلام کی دعوت لے کے گئے. تو توحید نہیں تو اسلام ہی نہیں، تو اسلام کو توحید ہی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. یعنی اسلام تو اگر مطلقاً استعمال کیا جائے لفظ اسلام اس مطلب توحید ہوتا ہے. نمبر کتنی 23. نمبر 23 مظلوم کی دعوت, مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ بدکار اور کافر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے ظلم سے بچو میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. اسے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا, تم آپس میں ظلم نہ کرنا. ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی رب ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی رحیم کریم کوئی رب ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے تم نے یہ مصیبت کیوں کی دی ہے, یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دی ہے؟ کیونکہ اللہ کے کاموں میں ظلم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. مصیبت آتی اس میں بھی خیر ہے, اولاد نہیں اس میں بھی خیر ہے, موت آئی اس میں بھی خیر ہے. تو ظلم تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, انصاف ہی انصاف ہے. اس لیے یاد رکھیں, ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. یہ عدل اللہ تعالیٰ کا. اب کیا سمجھتے, تھوڑی سی نماز پڑھ کے ہم جنت کے حقدار بن گئے؟ جنت کے حقدار بن گئے ہم کیا؟ ارے جنت وہ چیز جو کسی کی عقل گمان کر نہیں سکتی, آپ کے خیال وہاں پہ نہیں جا سکتے. ان تھوڑی سی عبادات میں جنت میں جائیں گے ہم؟ واللہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو تو جنت کے ہم حقدار ہے ہی نہیں, اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے ہم. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے عمل جنت میں نہیں جاؤ گے. صحابہ کرام نے کیا, الک رسول کیا آپ بھی؟ رفا جی میں بھی. اللہ تغمن دلوان پر رحمت, اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جنت میں داخل کر دے, لیکن عمل سبب ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے, باقی فضل و کرم ہے تو ٹھیک ہے, جو اس راستے پہ چلتے رہو اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے. مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کیا تو مومن ہے کہاں؟ آج مسلمان کہاں پہ ہے؟ اگر آج کے مسلمان پر اللہ تعالیٰ انصاف کرے تو اللہ تعالیٰ رحم کرم سب جہنم کے حقدار ہے. اللہ تعالیٰ رحم کے لئے رحم اللہ. لیکن اگر فضل و کرم سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنے رحمت نازل فرمائے تب تو ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. نمبر 23. نمبر 24 دعوت دینے کے وقت جگہ اور وقت کا اعتبار رکھنا ضروری ہے کہ کہاں پہ دعوت دی جا رہی اور یہ زمانہ یہ وقت کون سا ہے. جگہ کون سی تھی؟ یمن تھی. زمانہ کون سا تھا؟ جب اہل کتاب کا وہاں پر راج تھا, یہودیوں کا عیسائیوں کا. تو دعوت و تبلیغ کے کام میں اس کا اعتبار ضروری ہے. اس حدیث کی مناسبت کیا ہے؟ کتاب التوحید میں شیخ نے کیوں ذکر کیا کہ سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ میں آغاز کرنا ہے توحید سے. یہ کتاب التوحید ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے جب آغاز توحید سے کرنا ہے تو مناسبت ہے کہ نہیں اس کی اس حدیث کو اس کتاب میں ذکر کیا جائے؟ الحمدللہ. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پر جتنی بھی آیات اور حدیث بیان کی ہیں وہ ایک بھی توحید سے ہٹ کے نہیں ہے. توحید میں اس کا مفہوم, اس کا فائدہ, اس کا پیغام, یعنی اس کے اندر پیغام ضرور ہے توحید کا, چاہے ڈائریکٹ طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے. اب کچھ اس حدیث کا تعلق سے اہم باتیں ہیں جو فوائد کے علاوہ ہیں. اس حدیث میں روزے اور حج کا ذکر نہیں ہے. تو علماء روزہ اور حج ارکان اسلام میں سے ہیں, سمعاد بن جبل کو کیوں نہیں اس کا حکم دیا؟ تو علماء کے مختلف یعنی جواب ہیں اس میں. جو زیادہ یعنی معتبر جواب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیزیں جو ہیں وہ توحید, نماز اور زکوٰۃ. اور یہ فرض شروع میں ہو گئی تھی. نماز فرض کب ہوئی؟ ہجرت سے 2 سال پہلے. اور زکوٰۃ فرض ہوئی سن 2 ہجری میں. روزہ 2 ہجری میں فرض ہے اس کے بعد, اور حج 9 ہجری میں بعد میں فرض ہوا. کیونکہ سید معاذ بن جبل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ربیع اول میں بھیجا، رمضان بعد میں آیا دو ہجری میں، زکوٰۃ پہلے فرض ہو چکی تھی، تو ربیع اول میں جب گئے پھر رمضان فرض نہیں ہوا تھا، تو اب دعوت کیسے دیتے رمضان کی، روزے کی دعوت کیسے دیتے جو اب فرض نہیں ہوا تھا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ہاں
دراصل یہ کہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر وہ نہ سمجھیں توحید کو تو پھر دوبارہ دعوت دیں، اور اس طرح کرتے رہنا جب تک وہ سمجھ نہ جائے.
جی
ایک جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار، سمجھا نہیں، سمجھ گیا ماننے کے لیے، ماننا نہیں چاہتا.
منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے. یہ کس نے کہا کہ آپ نے منوانا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کو توفیق دے یا نہ دے. میں نے بات یہ کی ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے، نہیں مانتا آگے توحید کو کراس کر کے آگے نہ جاؤ، اس کو نماز کی تو دعوت نہ دو، توحید پر اٹکے رہو ابھی جب تک اس کو توحید سمجھ نہیں آتی. یہ نہیں کہ آپ نے اسے موحد بنا کے رہنا، آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے اس کو توحید سمجھانی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، نرمی سے. یہ کس نے کہا کہ آپ اسے تبدیل کر کے رہے؟ اگر تبدیل کرنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب آج جہنم میں نہ ہوتا.
یہ تو آپ نے بتا دیا کہ روزے اور حج میں وہ تو بات میں، اس میں انہوں نے دعوت دی صرف لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ نہیں.
جی ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہاں پر کلمہ شہادت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک محمد رسول اللہ پر آپ یقین نہ لے کے ہیں. بھیجا کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو یہ معتبر بات تھی، یعنی بنی اسرائیل جانتے تھے کہ محمد نے بھیجا ہے اور محمد رسول ہیں، ان کے کتابوں میں موجود ہے، تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. وہ دل سے مانتے ہیں، زبان سے نہیں مانتے. تو جب ان کو حکم دیا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اشہد محمد رسول اس میں شامل ہے. یہاں پر اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یاد رکھیں کہ اس میں کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اشہد محمد رسول اللہ شامل ہے، لیکن کہنا ضروری زبان سے ہے، حقیقت شامل ہے اس کے اندر. یعنی جب آپ دعوت دیتے ہیں تو سننے والا جو غیر مسلم ہے یا مسلم ہے وہ جانتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہے، لیکن زبان سے کہنا حق ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، دل سے اس کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے. نماز میں بھی ہم پورا کلمہ پڑھتے ہیں، ادھورا پڑھیں گے تو نماز نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.